سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے والے، اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں. اگر آج نہیں تو کل کوئی وقت آئے گا کہ اللہ کی نظر کرم اور اس کے رسول کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے گی. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا، یہ اس دور کے لیے ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس میں دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں نا، ایک مثبت سوچ رکھنے والا اور ایک منفی سوچ رکھنے والا. اور اسلام کی خدمت اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کس نے کیا؟ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے راستے میں پھر جان اور مال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. قربانیاں کرنے والے ہی دراصل پھر اسلام کے مددگار بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سب کی تسلی کرا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو جو دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں دیتے، تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ صدقات کے مستحق ہوتے ہیں اور کچھ مستحق نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکات کی فرضیت جو تھی یا زکات کا حکم جو تھا وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک پورا قانون زکات نہیں دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق عنایت کر دیا کرتے تھے، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں ابھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون کون مستحق ہے، کس کس کو ملے گا اور کس کس کو نہیں ملے گا. تو اہل ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی تھے کہ جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ملا تو اس میں بھی خیر ہی ہوگی. ہم نے دنیا کے لیے تو جہاد نہیں کیا، دنیا کا کچھ پانے کے لیے تو نہیں ہم نے قربانیاں کی، ہم نے تو سب کچھ اللہ کے لیے کیا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فی زمانہ پھر ایسے لوگ بہت پیدا ہو جائیں گے کہ اگر یہ قانون صحیح طور پر واضح نہ ہوا تو پھر ایسے شکایتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ نے صدقات کی تقسیم خود فرما دی اور اس کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول یا کسی اور کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوا. اس نے خود حصے داروں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس مال کا کون کون مستحق ہے. اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا. کس چیز کا؟ مال کا سوال کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نہیں کیا، صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، یعنی نبی یا اس کے علاوہ کسی اور کے بھی حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصارف متعین فرما دیے. اگر تم ان میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو اس لیے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، والغاربین اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضتا من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے. تو گویا اس آیت میں استان کا دروازہ بند کر دیا گیا جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے تھے، اور بتا دیا گیا کہ صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں. اور صدقات سے مراد یہاں واجب صدقات ہیں، یعنی زکات اور عشر وغیرہ. اور آیت کا آغاز انما سے ہے جو حصر کے صیغوں میں سے ہے، انما صدقات للفقراء. یعنی صدقات کی یہ جنس یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ صرف 8 قسموں تک محدود ہے، کوئی شخص اجتہاد کر کے 9ویں قسم ایجاد نہیں کر سکتا۔ ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال درست نہیں، اور پھر ان 8 مصارف پر بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا، یعنی اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ ضرورت کا اور مصلحت کا، کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے ان 8 میں سے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 8 پر ہی خرچ کرنا لازم ہے یا ان میں سے کسی ایک پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سے بہتر رائے کیا ہے کہ ان میں سے جس پر خرچ کرنا زیادہ مناسب ہو، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو یا زیادہ ضرورت اس کی محسوس، اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں زکوٰۃ کی بات اس لیے کہ جو صدقہ خیرات عام ہے نا، وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ان 8 میں سے ہونا ضروری نہیں۔ اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہو تو آپ کی کنفیوژن ایک دور ہو سکتی ہے۔ تصدقو صدقہ کرو، علی اوپر، اہل الادیان کلہا، تمام ادیان کے ماننے والوں پر۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہندو کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، عیسائی کو دے سکتے ہیں، فلاں کو دے سکتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ خیرات جو نفلی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات، بے شک صدقات، کون سے صدقات؟ فرضی صدقات۔ کہاں سے پتا چلا؟ اسی آیت کے آخر سے کہ فریضتا من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اس کا روٹ فقر ہے، فے قافرے۔ فقر کہتے ہیں تنگ دستی، ناداری، مفلس ہو جانے کو، محتاج ہو جانے کو۔ اگر صرف اہل و عیال کی کفالت کے لیے رزق ہو، زائد نہ ہو، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ اتنا بھی نہ ہو تو مسکین کہلاتا ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں۔ فقار کہتے ہیں مہروں کو، یعنی کمر ٹوٹ جانا۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فقیر وہ شخص جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، کس کی وجہ سے؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے، اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہر کمزور کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ پھر اسی طرح امام راغب کہتے ہیں کہ فقر کا استعمال 4 طور پر ہوا ہے۔ نمبر 1، صرف اتنی روزی ہو جس سے ضرورت پوری ہو جائے، یعنی جمع نہ کر سکے، بس اتنی ہو کہ ختم ہو جائے ساتھ ساتھ، جسے کہتے ہیں روز کا روز کمائے اور خرچ کر لے۔ پھر اسی طرح یہ لفظ فقر نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کتنا ہی مال ہو لیکن دل میں ہمیشہ حرص رہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالی کا محتاج ہونا، ایسا فقر ہر آدمی، ہر جانور، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو وہاں فقیر سے مراد غریب لوگ نہیں ہیں، بلکہ محتاجی کے معنوں میں آیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مدین پہنچ کر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو وہاں وہ خیر کے فقیر ہیں، بھلائی کے محتاج ہیں. تو گویا فقیر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان کسی حد تک ہے تو، لیکن وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو. اور اس کا اپوزٹ غنی ہے، جسے قرآن پاک میں آتا ہے اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما. اگر وہ شخص امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اسی وجہ سے ہر وہ شخص جو غنی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے. اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، ایسے لوگ جو وقتی حادثوں کا شکار ہو گئے ہوں. تو انما الصدقات، بے شک صدقات للفقراء، محتاجوں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں. مسکین کا لفظ جو ہے اس کا کیا روٹ ہے؟ سین کاف نون سکن. سکن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. یعنی جو اپنی محتاجی کی وجہ سے بے آسرا، بے سہارا ہو. مسکنت کہتے ہیں عاجزی کو، درماندگی کو، بے چارگی اور ذلت کو. مسکین وہ شخص جس کو بقدر ضرورت میسر نہ ہو، عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہو. مثلا یہ کہ وہ کام کاج تو کرتا ہے لیکن ضروریات پوری ہی نہیں کر سکتا. جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی. یعنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ضروریات ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے. نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پہ صدقہ کریں، نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے. گویا ایسا شریف آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، لیکن اپنی ضرورت کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. لیکن عام روزمرہ زندگی میں فقیر اور مسکین دونوں تقریباً ہم معنی ہی بولے جاتے ہیں، اور دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. تو جو باریک سا فرق آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ فقیر اور مسکین دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہلکا سا فرق ہے. دونوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ کیا ہے؟ حاجت مند ہونا. ایک بات فرق ہے کہ مسکین خاص طور پر مانگتا نہیں. مسکین سکنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا، اپنی جگہ بیٹھا ہے، شرافت سے سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا. جو کچھ کماتا ہے یا جو کچھ ہے وہ ضروریات کو کافی نہیں. اور اسی طرح فقیر محتاج شخص ہے، محتاجی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، یعنی جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے پاس بھی کچھ تو ہے لیکن اتنا ہی ہے کہ بس بمشکل گزارا کر سکتا ہو، کچھ بچتا نہ ہو. وقتی طور پر تو کچھ ہو لیکن آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ ہو، جو کچھ پس انداز نہ کر سکے. اصل میں اس پہ کیوں ٹھہر رہی ہوں اور کیوں آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہی ہوں کہ یہ آیت جو احکام میں سے ہے، نہیں تو پھر مجھے کو پریشان کرنا ہے کہ فلاں کو زکات دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، کس کو زکات دیں کس کو نہ دیں. جو سمجھنے کی بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ آپ مثلا زکات لے کے نکلتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کس کو دوں، تلاش کر رہے ہیں آپ. ایک شخص آپ کو ملتا ہے، جو مثلا 3,000 روپے ماہانہ اس کی آمدنی، آپ کہتے ہیں اچھا بھلا کما رہا ہے، لیکن 5 بچے ہیں اس کے، ہے تو صحیح تھوڑا بہت گزارا تو چلتا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا اتنا ہے کہ مہینے کے آخر میں پھر مقروض ہونے کا ڈر ہے، اگلے مہینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، یا یہ کہ کوئی اتفاقی حادثہ یا پریشانی آ گئی، کچھ نہیں اس کے پاس، اب یہ کون ہے؟ فقیر ہے، یعنی وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ بچا سکے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا، اور مسکین اس کے پاس بھی ہے لیکن اس کی تو ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ مانگتا بھی نہیں کسی سے۔ تو بیسیکلی جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند دونوں ہیں، لیکن ایک کی ضرورت مندی جو ہے وہ ذرا واضح ہے اور دوسری کی پتہ نہیں چلتی۔ فقیر کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ضرورت نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے وہ بتاتے بھی ہوں، لیکن مسکین نہیں بتاتا۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو فقراء و مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے، عاملین عامل کی جمع ہے، کام کرنے والے، عمل کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی تقسیم کرنے والے، اس کا حساب کتاب رکھنے والے، گویا محکمہ زکوٰۃ کے کارندے جن کے ذمے یہ تمام امور ہوں، ایسے لوگ خواہ محتاج نہ بھی ہوں، ضرورت مند نہ بھی ہوں، حکومت کی طرف سے انہیں ایک جاب دی گئی ہو، زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تحریر اور اس کے حساب کتاب کی تقسیم کی، تو ان کی تنخواہ اسی مال میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ اس وجہ سے نہیں لیں گے کہ وہ مسکین ہیں، وہ اپنے کام کے عوض کے طور پر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں سوائے 5 لوگوں کے، یعنی صدقہ امیر لوگوں پہ نہیں لگتا سوائے 5 امیروں کے۔ نمبر 1، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں، اگرچہ گھر میں مالدار ہو۔ دوسرے، عامل یعنی عامل صدقہ، جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو۔ تیسرے، وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے، گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے لیکن قرضہ اتنا ہے کہ گھر بیچ بھی دے تو ادا نہ ہو۔ چوتھے، وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کر خرید لے، یعنی کسی کو صدقے میں گولڈ کی بالی ملی، اب وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی امیر کو بیچ دیتا ہے، تو امیر پیسے دے کر اس بالی کو لے سکتا ہے، یہ بالی جب پیسے کے عوض امیر کے پاس چلے گی تو اب صدقہ نہیں رہے گی، اب وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ پانچویں، وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ یا تحفہ پیش کر دیا، مثلا آپ کہیں جا رہے تھے، ایک مسکین بیٹا کھجور کھا رہا تھا، کوئی اللہ والا اس کو وہ صدقے کے طور پہ دے گیا تھا، اب یہ ہے تو مسکین لیکن ہے دل والا، اکیلا نہ کھا سکا، راہ جاتے کو اس نے کیا کیا، آپ گزر رہے تھے آپ کے آگے بھی پیش کر دیں، آپ بھی کھائیے، اب آپ ڈر گئے، یہ تو فلاں شخص اس کو صدقہ دے کے گیا ہے، مجھ پہ تو صدقہ حلال نہیں، میں تو نہیں لے سکتا، لہذا آپ اس کا دل توڑ دیتے ہیں، تو یہاں دل توڑنے کی اجازت نہیں، آپ اس مسکین سے صدقے کا مال بطور تحفے کے کھا سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن اسعد ہی کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آیا، انہوں نے مجھے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو ناپسند کرتے ہو. میں نے کہا ہاں. انہوں نے پوچھا پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں, غلام ہیں, مال ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں. حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہ کرو, کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ آپ فلاں کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے. تو آپ نے فرمایا یہ لے لو, اس سے مالدار بنو, پھر صدقہ کرو. اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہیں ہو اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے لیا کرو, اور اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مثلاً آپ نے کسی کا کوئی کام کیا, کوئی خدمت کی, اس نے معاوضے کے طور پر آپ کو کچھ دیا, آپ اس کو لے لیں اور لے کر پھر کسی ضرورت مند کو دے دیں, صدقہ کر دیں, تحفہ دے دیں, کچھ کر دیں. لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ میں کام کروں گا لیکن اجرت نہیں لوں گا, یہ درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کچھ دنوں کے بعد دل میں ایسا خیال ڈالے کہ دیکھو تم بے وجہ میں اس کی خدمت میں لگے ہوئے اور تمہیں کیا حاصل, اور کیے کرائے پہ سب پانی پھر جائے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے, لے لینا چاہیے, پھر اپنی مرضی سے جو دل میں آئے اس کے ساتھ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کچھ دینا چاہا تو انہوں نے استغنا کا اظہار کیا, تو آپ نے ان کو روکا. کیوں روکا؟ اس لیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. ایک دن دو دن تو آپ ایسا صدقہ کرو گے کسی مالدار پہ, لیکن اس سے زیادہ شاید نہ کر سکو, پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ گے اور پھر اپنا کیا ہوا گنواؤ گے. ایسی صورت میں آپ نے کیا فرمایا, جیسے عربی کے الفاظ ہیں, ما جاءك من غیر سؤال فخذه وتموله, جو بن مانگے تمہارے پاس آ رہا ہے تو لے لو, اس کو اپنا مال بنا لو, لیکن ساتھ ہی شرط کیا ہے, ہرس نہ ہو, لالچ نہ ہو کہ میں جو فلاں کا یہ کام کر رہا ہوں اب مجھے ملے گا کتنا اور ملے گا کیا اور کب ملے گا اور کیوں نہیں مل رہا اور دیر کیوں ہو رہی ہے آنے میں, میں نے فلاں کے لیے اتنا اور اتنا کام کیا. نہیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ باقاعدہ کسی کے ساتھ تنخواہ طے کرتے ہیں, اور کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن پر کچھ معاوضہ طے نہیں ہوتا, کوئی مزدوری طے نہیں ہوتی, ان صورتوں کی بات ہے یہ. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو کہ کیوں نہیں ملا, یعنی لالچ نہ ہو, انتظار نہ ہو, ہرس نہ ہو, لیکن آپ کے گمان اور آپ کے خیال کے بغیر کوئی نعمت آئی ہے اللہ کی طرف سے تو اسے قبول کرو اور پھر اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو استعمال کرو. تو بات ہم کر رہے تھے ولا عاملین علیہا کی. یہ حدیث میں نے عاملین میں کیوں کوٹ کی ہے؟ کیا لنک نظر آیا آپ کو کہ عاملین بھی بنیادی طور پر امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہیں؟ مثلا ایک شخص, اس کا اپنا ایک کاروبار ہے یا زمیندار ہے, اس کے پاس کچھ وقت ہے تو اس کو زکات پر عامل بنا دیا جاتا ہے. ایسے میں اگر باقی کو تنخواہ مل رہی ہے اور اس کو دی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ لے سکتا ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دیا اور پھر انہوں نے لے لیا, یا اس کے بعد عبداللہ بن سعدی جو ہیں ان کا واقعہ ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکات سے بڑھنے نہ پائیں, یہ نہ ہو وہ زکات اکٹھی کریں اور اتنے سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں کام کرنے کو کہ جو مال آئے وہ انہیں کی تنخواہ میں خرچ ہو جائے, تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا. اگر زکات کی وصولی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتا تو پھر تنخواہیں کم کر دی جائیں گی، پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی، کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ زکات کا مال آدھے سے زیادہ تنخواہوں میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر عاملین کے لیے اکٹھا نہیں کیا گیا، وہ فقراء، مساکین اور کچھ دوسرے کاموں کے لیے ہے، اور عاملین بھی جو تنخواہ لیں گے وہ صدقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، معاوضہ ہے ان کی خدمت کا، اور خواہ وہ غنی ہو وہ اس رقم سے لے سکتے ہیں۔ کس چیز کا معاوضہ لینا حرام ہے؟ عبادت کا، عبادت پر اجرت حرام ہے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے لیکن مختلف ہے، اور وہ کس طرح؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے۔ مثلا آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کے لیے حج کرتی ہوں، حج بدل، اس پر آپ مجھے اتنا معاوضہ دے دیں، حج کا خرچہ بھی دیں پلس مجھے معاوضہ بھی دیں، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ تو جو عبادات فرض درجے میں ہیں ان پہ آپ معاوضہ نہیں لے سکتے، لیکن جو چیز فرض کفایہ میں آتی ہے کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر پہ فرض ہے لیکن سب پہ نہیں، اگر چند لوگ اس کو کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مثلا نماز جنازہ، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح دینی تعلیم کا معاوضہ لینا، مثلا کوئی شخص کسی کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، سرکاری صاحب آپ کے بچے کو آ کے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس کو آپ معاوضہ دیتے ہوئے برا محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ یہ قرآن پڑھا کے معاوضہ لے رہا ہے۔ لیکن ایک شخص آپ کے بچے کو آ کر میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، آپ خوشی سے معاوضہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، شکر گزار بھی ساتھ ہوتے ہیں، شکر اتنا اچھا استاد ملا۔ تو جو قرآن پڑھا رہا ہے آپ کے بچے کو، اس کو معاوضہ دیتے ہوئے کیوں آپ کے دل میں کھٹک ہے؟ عام طور پر ناسمجھی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا کسی پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ بھی دے رہے ہیں تو باقیوں کی بھی خیر ہو جائے گی، اور اگر کسی بستی میں کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہ رہا تو سب کی پکڑ ہو سکتی، جیسے ہوتی رہی ہے، اور آپ نے بہت سی مثالیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ مختلف مسلمان بستیوں پہ جو آفات آئی ہیں اس میں دور دور تک ایسے لوگ نہیں ملتے تھے کہ جہاں کوئی کلمہ پڑھنا پڑھانا جانتا ہو یا قرآن کی تعلیم کا کوئی انتظام ہو۔ تو چونکہ وہ ایک ایسا فریضہ ادا کر رہا ہے کہ جو فرض کفایہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو نہ پڑھائے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر وہ محنت کر رہا ہے، وہ روز آپ کے دروازے تک پہنچتا ہے، وہ آپ کے بچے کا مستقبل بنا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو معاوضہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کے معاوضہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر دینی علوم ہیں۔ ہاں، اس معاملے میں اگر کوئی شخص استغنا کے طور پر اور اپنے لیے بڑے اجر کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اور تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب علماء کرام نے بغیر کسی معاوضے کے یہ خدمت انجام دی ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، تو ایسے میں اس کا معاوضہ لینا کسی کی نظر میں کوئی عیب والی بات نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بےچارے دینی تعلیم کے لیے گھروں میں آتے ہیں ان کو معاوضہ دیتے ہوئے لوگ ایک بری نظر بھی ساتھ رکھتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ یہ جو گھروں میں بلوا کے قرآن پاک پڑھا کے معاوضہ طے کر کے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ عبادت ہے، تعلیم قرآن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے، اور اس پر پھر معاوضہ آپ کسی سے لے رہے ہیں کہ میں جی آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور اتنا مجھ کو دے دیں آپ، یہ بات درست نہیں۔ ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں, اور اس طرح یہ قرآن کے ادب اور احترام کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بچوں کو آپ معاوضے پہ پڑھوائیں. یعنی قرآن پاک اس کام کے لیے تو نہیں آیا نا. کچھ قراء حضرات مثلا ایسے ہیں کہ جن کا اور کوئی کام نہیں ہے, وہ اسی پر سروائیو کرتے ہیں اور مختلف گھروں میں اسی طرح ٹیوشن پڑھاتے ہیں جیسے دوسرے سبجیکٹس کی ٹیوشن ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے معلم اور ایسے قاری حضرات حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے تھے کہ جو تعلیم دیتے تھے, اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئی تھی. ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنایا گیا, اور اسی طرح آپ نے بادیا کس کو کہتے ہیں, یعنی صحرائی علاقوں میں, جنگلوں میں, دیہاتوں میں, ہر طرف معلم پھیلا دیے تھے تاکہ پوری قوم جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو جائے, اور ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی تھی اور اس کے ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ اتنے عرصے میں اس علاقے کو پڑھا دیا جائے, اور پڑھ گئی قوم. ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فالتو بیکار بیٹھے ہیں پڑھ لکھ کے. اگر ایسے لوگوں کو کچھ مالدار حضرات کچھ تنخواہیں دے کر مقرر کر دے تو بہت سے بچوں کا بھلا ہو جائے. اور زکات کس کے لیے ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم, اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے. مؤلفہ کا کیا مطلب ہے؟ ملائے گئے. اللہ فیؤلف تالیف, تالیف کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور کتاب کو تالیف کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جوڑی ہوئی ہے. اب ملانے میں اگر کاغذ ملائے جائیں تو کتاب بنتی ہے, اور اگر دل ملائے جائیں تو وہ مؤلفۃ قلوبہم ہوتا ہے, تالیف قلب ہوتا ہے. الفت اسی سے ہے. الفت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبت, یعنی کسی سے ملنے کی خواہش. تو تالیف قلب کا مطلب ہے دل موہنا. اور ال ہے یہاں بمانا الذی, یعنی ان لوگوں کے لیے کہ نرم کیے گئے دل ان کے. المؤلفہ, مؤلف جو ہے مفعول ہے, جن کے دل جوڑے گئے. مراد ہے اس سے کون لوگ؟ وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو, یا اسلام میں پختہ کرنا مقصود ہو. نمبر ایک, وہ کافر جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا, ایسے شخص کو زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. نمبر دو, وہ نو مسلم, نیو مسلمز, جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو. نمبر تین, وہ افراد جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے.